بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کے ساتھ، پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں، میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں. انداز جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. اور سامعین، اس وقت کی نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران ایٹمی معاہدے پر بدستور قائم ہے. پاکستان کے ریلوے کی تاریخ میں ایک خوفناک حادثے میں 55 مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کورونا کا بحران گزشتہ 100 سال کا سنگین ترین بحران ہے، لیکن بقول ان کے حکومت نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. ہندوستان کے شہر پونے کی ایک کیمیکل فیکٹری میں آگ لگنے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور یمن کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جارح ممالک جنگ ہار چکے ہیں اور اب اپنی عزت بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران ایٹمی معاہدے پر بدستور قائم ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ایک ٹویٹ میں اپنے امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ بلنکن ٹرمپ اور پومپیو کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ناکام پالیسی دفن کرنے پر آمادہ ہیں یا نہیں. انہوں نے مزید لکھا کہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ امریکہ اقتصادی دہشت گردی کو مذاکرات میں بارگیننگ کے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کی عادت ترک کرے گا یا نہیں. ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا کہ تہران ایٹمی معاہدے کا پابند ہے اور امریکی وزیر خارجہ کو ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 36 کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے. محمد جواد ظریف نے مزید لکھا ہے کہ راستہ تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایٹمی معاہدے سے واشنگٹن کی یک طرفہ اور غیر قانونی علیحدگی کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے میں واپس آنے پر مائل ہے یا نہیں۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 مئی 2018 کو ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار اور ایران کے خلاف تمام پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران کی ایک نالج بیسڈ کمپنی کے سائنسدانوں نے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے سالیرا ویرا نامی ہربل دوا تیار کر لی ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ ایران کے محکمہ بائیو ٹیکنالوجی نے یہ دوا پردیس نالج بیس کمپنی کے تعاون سے تیار کی ہے۔ اس کو 4 شکلوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس دوا کو ناک اور منہ میں اسپرے کر کے ان جگہوں پر موجود وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا قرص کی شکل میں بھی ہے جو سائیڈ افیکٹ کو کم کرے گی، جبکہ خون میں پائے جانے والے وائرس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ دوا کام آئے گی، اور پھیپھڑے کے انفیکشن کو کم کرنے کے لیے گرم پانی میں ڈال کر بھاپ لینے میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس دوا کا کلینیکل ٹرائل بھی مکمل ہو چکا ہے اور ایران کی ڈرگ اینڈ فوڈ اتھارٹی نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ پاکستان کی ریلوے کی تاریخ میں ایک خوفناک حادثے میں 55 مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ سندھ کے ضلع گھوٹکی کے علاقے ڈھرکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 55 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ تصادم سر سید ایکسپریس اور ملت ایکسپریس کے بیچ ہوا۔ ملت ایکسپریس کراچی سے سرگودھا، جبکہ سر سید ایکسپریس راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد ملت ایکسپریس کی 10 سے زیادہ اور سر سید ایکسپریس کے انجن اور 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جبکہ کچھ بوگیاں کھائی میں جا گریں۔ اس حادثے میں اطلاعات کے مطابق 150 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ الصبح 3:30 بجے پیش آیا جب بیشتر مسافر سو رہے تھے۔ حادثے کے مقام پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دشوار گزار راستوں کی وجہ سے بھاری مشینریوں کو جائے حادثہ پر پہنچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کورونا کا بحران گزشتہ 100 سال کا سنگین ترین بحران ہے، لیکن بقول ان کے حکومت نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ نریندر مودی نے گزشتہ روز کہا کہ 21 جون سے ملک میں کورونا ویکسینیشن کی نئی حکمت عملی کے تحت 18 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگوں کو مفت ویکسین لگائی جائے گی۔ نریندر مودی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت ویکسینیشن کے عمل میں ریاستوں کا عمل دخل ختم کر کے اس مہم کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت اب ریاستوں کو مفت ویکسین فراہم کرے گی۔ نریندر مودی کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اپوزیشن اور ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس اتنی ویکسین موجود نہیں ہے جتنی وہ لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ گزشتہ مہینوں میں عوام کو دوا، آکسیجن اور دیگر طبی وسائل و سہولیات کی فراہمی میں سخت ترین اور ناگفتہ بے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ہزاروں افراد آکسیجن اور دوائیں نہ ملنے کے باعث کورونا کے سبب اپنی جان گنوا بیٹھے، جس پر ریاستی حکام نے کورونائی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں مرکزی حکومت کے کردار کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا تھا۔ ہندوستان کے شہر پونے کی ایک کیمیکل فیکٹری میں آگ لگنے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پونے میں واٹر پیوریفائنگ کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ جانے کے باعث کم سے کم 18 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اس حادثے میں 10 افراد لاپتہ بھی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ پونے کے صنعتی علاقے میں پیش آیا۔ حادثے کے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور امدادی کارکنوں کو روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت فیکٹری میں آگ لگی تھی اس وقت وہاں 37 ملازمین موجود تھے، جن میں سے متعدد کو بچا لیا گیا ہے۔ حکام نے حادثے کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے پکتیا میں افغان فوج کے آپریشن میں طالبان کے 50 عناصر ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے پکتیا کے گورنر محمد حلیم فدائی کے مطابق پکتیا کے مختلف علاقوں میں جملہ احمد آباد اور زرمت میں طالبان کے ٹھکانوں پر یہ آپریشن اتوار کی رات کیا گیا، جس میں طالبان گروہ کے کئی عناصر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کارروائی میں طالبان کا بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے طالبان عناصر میں غیر ملکی بھی بتائے جاتے ہیں۔ یمن کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جارح ممالک جنگ ہار چکے ہیں اور اب اپنی عزت بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ المیادین ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یمن کی قومی حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن جبتور کا کہنا تھا کہ جارح ملکوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یمنی قوم کو شکست دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم عبدالعزیز بن جبتور نے کہا کہ امریکہ اور اس کے دم چھلے اب یمن کی جنگ سے باعزت طور پر باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ دنیا صہیونی حکومت کے مظالم کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی اور اسرائیل کا یوم حساب آنے والا ہے۔ حالیہ 12 روزہ جنگ میں غاصب صہیونی حکومت کی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی ایک مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے اقتدار کے آخری ایام میں بھی فلسطینیوں کا خون بہانے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران کے صدارتی انتخابات کا جوش و خروش۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز طرز نگار پروفیسر ڈاکٹر احمد تیموری صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت۔
ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال تو آپ سے میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس بار کے جو صدارتی الیکشن ہیں وہ ماضی کے جو کہ 12 انتخابات ہو چکے ہیں صدارتی، ان کے مقابلے میں اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور کیا اس میں خاص بات ہے اس بار کے الیکشن میں؟
خب، یکی از مهمترین مسائلی که به انتخابات 2014
جو بہت اہم مسئلہ ہے اس الیکشنز کے تعلق سے
در واقع
وہ یہ ہے کہ 42 سال
قدرت های مطرح
دنیا کی تمام بڑی طاقتوں نے، چاہے وہ مغربی بلاک ہو یا اسرائیل ہو، امریکہ ہو،
مسلمان
یہاں تک کہ خود خطے کے بعض مسلم ممالک نے ظاہری طور پر جو اسلامی حکومت خود کو کہلاتے ہیں اور اسلامک آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں, لیکن ان کا عمل اسرائیل اور امریکہ کی پیروی کے تحت تھا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 42 سال کی مشقتوں کے بعد ان طاقتوں نے کوشش کی کہ ایران کی اسلامی حکومت کو, نظام کو ساقط کر سکے.
و یکی از مهمترین مسائلی که در نظر داشتن این بود که
اون کی نظر میں ایک اہم مسئلہ یہ تھا
کہ 57
1357 میں جو ہجری شمسی میں ایران میں انقلاب آیا تھا, اس سے پہلے تک پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ ایک دینی اور مذہبی حکومت کامیاب نہیں رہے گی, مختلف شعبوں میں, چاہے وہ مینیجنگ کا ہو یا ثقافتی ہو یا اقتصادی ہو, معیشتی ہو. لیکن ایران کے انقلاب نے لوگوں کے نظریات کو بدل دیا, کیونکہ اگر یہ حکومت نہیں ہوتی, یہ انقلاب نہیں ہوتا, تو یہ دباؤ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو تھیوری ہے, جو نظریہ ہے انقلاب کا, جن ماہرین نے انقلاب کی تحلیل کی اور جن طاقتوں نے کوشش کی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر 40 سال کے اندر انقلاب کو ساقط کرنے میں کامیاب نہیں رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انقلاب جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ موجود ہے اور جو اس کے دشمن ہیں وہ شکست کھا چکے ہیں. روس کے ایک ایکسپرٹ نے, خود میں نے ان کا بیان سنا تھا, انہوں نے ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ پابندیاں روس کے خلاف ہوتی, 6 مہینے کے اندر اندر وہ ساقط ہو جاتا.
انقلاب اسلامی سقوط,
لیکن اس تمام عرصے کے دوران نہ یہ کہ ایران کے اسلامی انقلاب جو ہے وہ ساقط نہیں ہوا ہے, اس نے سقوط نہیں کیا, بلکہ وہ اور طاقتور ہو کر ابھرا ہے. وہ نہ یہ کہ صرف 40 سال کا عرصہ اس نے گزارا ہے اور اس رکاوٹ کو اس نے پار کیا ہے, بلکہ ایک ایسا وقت تھا کہ جو غرب زیادہ تھے, ان کے ہاتھ میں حکومت تھی, لیکن یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ پبلک اوپینین ہے ایران کے انقلاب یا الیکشنز کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ یہ انقلاب جو ہے تمام شعبوں میں کہہ سکتے ہیں کہ 100 گنا جو ہے وہ طاقتور ہو کر ابھرا ہے, اور جو بھی چیلنجز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے تھے دشمن کے اسلامی انقلاب کو کمزور کر کے دکھائے, کہ جو وہ نہیں کر سکے.
بہت شکریہ آپ کا. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب گلشن عباس نقوی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی
گلشن صاحب, ابھی رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے تازہ خطاب میں, جو کہ رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر آپ نے خطاب فرمایا تھا, اس میں فرمایا تھا کہ جتنا زیادہ ایران کی اسلامی جمہوری نظام کے سلسلے میں باتیں ہوئی ہیں اس کی تشکیل سے لے کے اب تک, تاریخ میں یا تو کم ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے کہ اتنا زیادہ کسی اور نظام حکومت کے بارے میں بات کی گئی کہ 6 مہینے بعد, 1 سال بعد, 2 سال بعد, 10 سال کے بعد, حتیٰ جب 40 سال مکمل ہو رہا تھا اس اسلامی جمہوری نظام کو, اس وقت بھی امریکی حکام یہ کہے تھے کہ یہ نظام اپنی 40ویں حیات نہیں دیکھ پائے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے یہ بات واضح طور پر فرمائی تھی کہ اتنی زیادہ باتیں کسی اور نظام حکومت کے بارے میں نہیں کہی گئیں جتنا اس نظام حکومت یعنی اسلامی جمہوری نظام کے بارے میں باتیں بنائی گئیں اور پروپیگنڈا کیا گیا. لیکن امریکی حکام جو یہ کہہ رہے تھے وہ خود معدوم ہو گئے سیاسی دنیا سے, اور آج اسلامی جمہوری نظام 42ویں جو ہے اپنی سالگرہ یا اس سے بھی عبور کر رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ رہبر انقلاب اسلامی نے جو فرمایا تھا کہ جتنی باتیں اس کے بارے میں کی گئیں کسی اور کے بارے میں نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب میں موجود ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اسی خطاب میں فرمایا تھا کہ اس نظام کی بقا اور اس کی پائیداری کا راز جو ہے وہ دو چیزوں میں ہے, اسلام اور جمہوریت میں. تو اس زمانے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا, ایک تو دین جو ہے وہ افیون ہے, وہ معاشرے کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. تو دین کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا تھا, اور شاید مغرب والے یہ سمجھتے بھی تھے کہ دین جو ہے اس موجودہ زمانے میں یہ لوگوں کو ترقی و پیش رفت سے ہمکنار نہیں کر سکتا, کسی قوم کے قیام اور اس کے ثبات اور استحکام کا باعث نہیں بن سکتا. بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اسی زمانے میں, جب رہبر انقلاب اسلامی, رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں انقلاب برپا ہوا تھا, تو دین کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا, لوگوں کو دین سے دور کیا جاتا تھا, اور کوئی باور بھی نہیں کرتا تھا کہ دین کی بنیاد پر کوئی انقلاب آ سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ معجزہ اسی زمانے میں رونما ہوا, اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک اسلامی انقلاب رونما ہوا. اور دوسرا جو ہے اس کا عنصر, وہ بھی رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی اسی خطاب میں بیان فرمایا تھا کہ وہ عوام ہیں اور جمہوریت ہے, یعنی اس نظام کی بقا کا دوسرا راز جو ہے وہ جمہور ہیں, جمہوریت ہے, عوام ہیں. تو عوام کی طرف سے جو پشت پناہی اس نظام کو حاصل ہے اس کی وجہ سے بھی اب
سب جو یہ بڑی طاقتیں کہہ رہی تھیں, آیا ان کو جمہوریت نہیں پسند تھی, یا اسلامیت نہیں پسند تھی, یا اسلامی جمہوریہ نہیں پسند تھا, یا دونوں نہیں پسند تھا؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو خود انقلاب اسلامی پسند نہیں تھا, اور انہوں نے شروع میں کوشش کی جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انقلابی تحریک شروع کی تھی اور چلا رہے تھے, تو اسی زمانے میں کوششیں کی جا رہی تھی کہ یہ تحریک جو ہے کسی طرح سے کامیاب نہ ہو. لیکن جب یہ تحریک کامیاب ہو گئی, اور دو عناصر کی وجہ سے ہی کامیاب ہوئی, ایک تو لوگوں کی جو دین کے ساتھ اور خاص طور پر جو اسلام کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی, جو محبت تھی, اس کی وجہ سے, اور ایک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا خلوص اور ان کی جو اخلاص جو تھا اسلام کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو ان کی خاص طور پر محبت تھی اور عوام ان کو اپنا سمجھتے تھے, تو عوام جو ہیں وہ بھی مقابلن جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ہی سمجھتے تھے, اور اپنا تن من دھن ہر چیز جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قربان کرنے پر تیار تھے. تو امریکہ اور اس جیسی دوسری طاقتیں نہیں چاہتی تھی کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو اور وہ ایک ماڈل بن کر ابھرے اور پھر سارے خطے کے لیے ایک نمونہ عمل بن جائے. تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ جب یہ اسلامی جمہوری نظام ایران میں قائم ہو گیا, اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی انہوں نے, حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ 8 سالہ جنگ صدام کے ذریعے سے ایران پر مسلط کی گئی, تو اس جنگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلامی حکومت کو ایران میں ناکام کیا جائے, اس کو سرنگو کیا جائے. اور یہ پورے 42 برس کے دوران ہم نے دیکھا کہ ان کی یہ کوشش جو ہے وہ تب سے لے کر اب تک جاری ہے. یعنی اب بھی آپ دیکھیں ایران میں جو 13ویں دور کے صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں, تو اب بھی امریکہ کی طرف سے اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں ان کی طرف سے یہ بھرپور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ لوگ عوام جو ہیں وہ شرکت نہیں کریں گے انتخابات.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. آخری سوال میں ڈاکٹر تیموری صاحب سے کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر تیموری صاحب, جشن انتخاب کو یا جشن جمہوریت کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آنے والا الیکشن ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
بہترین انتخابات و نمائش
یہ بہترین انتخابات ہوں گے اور ایران کی قدرت کی نمائش ہوگی.
بہت شکریہ. آنے والا الیکشن ایک بہترین الیکشن ہوگا, اور ایرانی عوام کی آگہی, شعور, بالیدگی اور جمہوریت اور سیاست سے متعلق ان کے اندر جو بیداری اور جو شعور پایا جا رہا ہے, ایک بار پھر دنیا دیکھے گی کہ تمام تر دشمنوں کی پابندیوں کے باوجود ایران کے عوام اپنے اسلامی انقلاب, انقلابی اقدار اور اسلامی جمہوری نظام کے, اور خاص طور پر انہوں نے 42 سال میں جن ثمرات کی حفاظت کی اب تک, ان کی کتنے وفادار ہیں, اور ایک بار پھر دشمنوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کر کے اسلامی جمہوری نظام کے راستے کو اور آگے بڑھائیں گے, اور اس تنومند درخت کو اور زیادہ مستحکم اور پائیدار بنائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا کل حضرتہ. جبریل لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا. اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فالعز لنا سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا اور سنگین گناہ یتیموں کا مال کھانا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، اسلام ایک ہماگیر اور آفاقی مذہب ہے. اس کی جامعیت کو فطری مظاہر، دلائل اور شواہد سے ثابت ہوئے عرصہ گزر گیا. اس کی ہماگیریت ہی ایک ایسا وسیع ترباب ہے جہاں سے ہر عام و خاص کو داخلے کی اجازت ملتی ہے. یہ ہماگیریت اسلام کا ایک خاص امتیازی وصف ہے، اور اسی انفرادی و امتیازی وصف کی بنا پر اسلام ایک عالمگیر مذہب سمجھا جاتا ہے، جس میں نہ صرف علاقے کا حصار ہے اور نہ سلطنت کی تحدید، نہ قومیت کی وبا ہے، نہ نسل پرستی کا مرض، نہ اس کی کوئی سرحد ہے، نہ کوئی مخصوص علاقہ. دراصل مذہب اسلام اپنی ذات میں بے پناہ وسعت، گہرائی و گہرائی اور یکجہتی رکھتا ہے. اس قدر آفاقی اقدار اور ہماگیر وسعت فکر رکھنے کے باوجود ملت اسلامیہ کے بعض ناسور قسم کے نام نہاد سرماؤں نے اپنے مفادات کی تکمیل و تسکین کے لیے اسے باہم تقسیم کر دیا. مختلف معارض، مکاتب فکر کے ظہور اور متعدد مسالک و مذاہب کے وجود نے اس کی ہماگیریت اور داخلی و بیرونی معنویت کو نقصان پہنچایا. امت کے آپسی اختلافات، مذہبی و مسلکی نزاعات، ملکی و قومی تعصب، غیر فطری سماجی تقسیم، اس کے علاوہ اسلام مخالف طبقات کی تخریبی ریشہ دوانیاں، معاندانہ اقدامات اور معاشی، اقتصادی، جنگی، میڈیائی، تعلیمی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی استحصال، یہ ایسے اسباب و پس منظر ہیں جن کی بنا پر اسلام صحیح معنوں میں مجروح ہوا. ان تمام تر معاندانہ، مخالفانہ اور دشمنانہ سازشوں اور کاروائیوں کے پس پردہ جو جذبہ کار فرما ہے، وہ ہے اسلام دشمنی اور تقابلی عصبیت ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عصبیت اور دشمنی کے مظاہرے میں اسلام دشمن اقوام ان تمام حدود کو پار کر دیا ہے جو فطری رموز کے حوالے سے غیر انسانی اقدام کہلاتے ہیں. اس ضمن میں ان کوششوں کو سراہنے کی کوشش کی گئی جس میں مسلمانوں اور اسلام کی تحقیر و تذلیل اور اسے بدنام کرنے کا کوئی بھی جواز ہاتھ آتا ہو. تاریخ میں ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں جس کی منفی تشہیر صرف اس غرض سے ہوئی تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے. اسلام دشمنی کا یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ان اسلام دشمنوں کے ہاتھوں دہشت گردی اور اسلام کا ایک فتنہ خیز عنوان آ گیا. اس عنوان کے سہارے اسلام کی جتنی تحقیر کی گئی اور اس کے بنیادی عقائد و نظریات کو جس قدر نشانہ بنایا گیا، وہ ہر مسلم فرد کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا. اس صورتحال سے پوری امت تڑپ اٹھی. دراصل آج اسلام اور دہشت گردی بین الاقوامی سطح پر ایک ایسا معروضی عنوان بن گیا ہے جو سراسر حقائق مخالف ہونے کے باوجود طاقتور اور تیز ترین ترسیلی ذرائع کی بنا پر ایک سچا اور حقیقی بلکہ مشہور زمانہ معروضہ بن گیا. اور شاید اسلام دشمن یہ چاہتے بھی تھے کہ اسلام کی امن پسند شبی مجروح ہو جائے، اور یقیناً اس غیر واقعی الزام سے ان کا ناپاک مقصد پورا ہو گیا. اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے، بلکہ جو قوتیں اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. جن بنیادی مقدمات کو سامنے رکھ کر دہشت گردی کا الزام ثابت کیا جا رہا ہے، اس کی جہتیں بھی واضح اور نمایاں ہیں، اور جن اسلوب و مناہج کے سہارے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ ہے ایمانی ہمت و جرأت، اسلامی شجاعت و بہادری، وہ روح، وہ جذبہ اور مسلمانوں کے وہ فطری تیور جن کے سہارے ان باطل قوتوں کی دسیسہ کاریوں کا منہ توڑ جواب دیا جاتا. اور اسلام پر لگنے والے ان الزامات کا تدارک اور مسلمانوں کے عرصہ حیات کو تنگ کرنے کے حوالے سے رچی جانے والی سازشوں، معرض وجود میں آنے والی تخریبی کاروائیوں اور مسلم مخالف اقدامات کا تصفیہ ہو سکتا ہے. اس جہت سے امت کے لیے جو امر لمحے فکریہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے مضبوط تر ملکی و فوجی نظام، ترسیلی سہولیات، صلاحیت و قابلیت اور پھر بنیادی وسائل کے باوجود ہم اس فکر اور نظریے کے انسداد کا کامیاب عمل انجام نہیں دے پا رہے ہیں، اور ہماری یہ ناکامی اسلام کی ذاتی اسپرٹ، فطری معصومیت اور مسلمانوں کے موجودہ جغرافیے کے لیے کافی خطرناک ہے۔ اسلام ایک امن پسند فطرت سے ہم آہنگ اور قدرتی مظاہر سے بھرپور مذہب ہے۔ اس کی نرم پالیسیوں، انسانیت کے احترام اور ایسی بنیادوں اور طریقہ کار کی بنا پر جس میں بنی نوع انسان کے حقوق کو تحفظ ملتا ہے، اسے دین انسانیت کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی پوری تاریخ انسانیت کے احترام، ان کے حقوق کی رعایت و پاسداری اور انسانی اقدار کی حفاظت سے معمور ہے۔ اسلام جن بنیادوں پر استوار ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اس کا ہر منشور دہشت گردی، فساد فی الارض اور انسانی طبقات کی ایذا رسانی کی سراسر مخالفت کرتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو مجرم اور شرعی حدود و تعزیرات کا سزاوار ٹھہراتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شارق علی صاحب شارجہ دبئی سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام کے ساتھ ہی عشر فجر کی مناسبت سے پروگرام اچھا لگا۔ پروگرام صبح امید، منارۂ نور، درخشاں ستارے، آس پاس اور مقدس دفاع میں بہت ہی شوق سے سنتا ہوں، جس میں معلومات کا خزانہ ہوتا ہے۔ پروگرام خلقت کی رانائیہ سن کر خداوند عالم کی معرفت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ واقعاً قدرت کے ان انمول اصول کو جان کر خدا سے قربت بڑھ جاتی ہے۔ اور سامعین محترم، شارق علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
پرانے زمانے میں ایک دیہات میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت نیک انسان تھا، وہ لوگوں کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آتا، خاص طور پر غریبوں کا خیال رکھتا اور بے آسرا لوگوں کی مدد کرتا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اس کے بالکل برخلاف اذیت پسند تھا۔ اسے دوسروں کو اذیت دینے میں مزہ آتا تھا، جب بھی اسے موقع ملتا وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز نہ آتا۔ لوگ بڑے بھائی کی تعریفیں کرتے تو چھوٹے کا ذکر برے الفاظ میں کرتے۔ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور اسے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی بہت تاکید کی، لیکن وہ ایک بھی نہ مانا۔ اس کا مزاج اپنے بڑے بھائی سے بالکل مختلف تھا، البتہ اس کے باوجود اسے اپنے بڑے بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے بھائی کو اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی تو وہ پریشان ہو جاتا، لیکن برے کاموں سے باز نہ آتا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب اس کا بڑا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، صحن میں اس کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ چھوٹا بھائی بھی اس کے غم میں رونے میں مصروف تھا۔ ایک مرد دانا نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ جس انجام سے یہ عزیز دوچار ہوا بالکل وہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے؟ تو اپنے بھائی کی موت پر رو رہا ہے، وہ تو اس دنیا میں پاک آیا تھا اور پاک ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ رونا تو تجھے اپنی حالت پر چاہیے کہ تو جب اس دنیا میں آیا تھا تو پاک تھا، لیکن جب رخصت ہوگا تو گناہوں کی غلاظت سے ناپاک ہوگا۔ تجھے چاہیے کہ موت سے پہلے اگلے جہان کی فکر کر، کیونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جسے ٹالا جا سکے۔ اچھے اور برے ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ مرد دانا کی باتوں کا اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے اس کے بعد لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے غلط برتاؤ سے توبہ کر لی، اور پھر وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے لگا اور ان کی مدد کرنے کو اس نے اپنا شعار بنا لیا۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 18 خرداد، 27 شوال اور 8 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس شوال 381 ہجری قمری کو ایران کے مشہور فلسفی اور دانشور ابوالحسن عامری نیشابوری کا ایران کے صوبہ خراسان میں انتقال ہوا۔ عامری نیشابوری کا دور فارابی کے بعد اور ابن سینا سے پہلے کا تھا۔ ابو علی مسکویت جو ابن سینا کے معاصر فلسفی تھے، انہوں نے اپنی کتاب تجارب الامم میں عامری کے اخلاقی نکات شامل کیے ہیں۔ فرانس کے مشہور فلسفی ہنری کاربن نے بھی ابوالحسن عامری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں فارابی کے بعد کی اور ابن سینا سے پہلے کی ایک اہم شخصیت بتایا ہے۔ ابوالحسن عامری نے جو ایک صاحب نظر فلسفی تھے، فلسفے میں اہم کتابیں لکھی ہیں۔ اخلاق اور دینیات میں بھی آپ محقق شمار کیے جاتے ہیں اور ان موضوعات پر بھی آپ کی اہم کتابیں ہیں۔ ابوالحسن عامری نے دین اور فلسفے کو ہم آہنگ کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ عقل کبھی بھی خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ ستائیس شوال سن 341 ہجری قمری کو ایران کے 34 صدی ہجری قمری کے معروف شاعر ابو اسحاق قصائی مروزی پیدا ہوئے۔ ان کا دور سامانی حکومت کے اختتام اور غزنوی حکومت کے آغاز کا دور تھا۔ وہ شروع میں بادشاہوں کی مدح کیا کرتے تھے، لیکن فکر و عقیدے میں تبدیلی کے باعث زہد اختیار کیا۔ اس کے بعد صرف باز و نصیحت پر مشتمل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں شعر کہے۔ قصائی مروزی کو نئے نئے مضامین نکالنے اور تشبیہوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے فارسی میں قصیدہ گوئی کو کمال عطا کیا۔ سن 394 ہجری قمری میں قصائی مروزی کا انتقال ہو گیا۔ آٹھ جون سن 1809 کو مشہور امریکی ادیب تھامس پین کا انتقال ہوا۔ وہ 29 جنوری سن 1737 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کے مشہور کتاب جے کامن سینس کو امریکہ کے اعلان آزادی کا محرک سمجھا جاتا ہے۔ تھامس پین کی رائے تھی کہ انگلستان سے امریکہ کی علیحدگی ناگزیر ہے۔ انہوں نے اپنے خیالات و افکار کو ایک کتابچے کی شکل میں مرتب کیا، جس کا نام کامن سینس رکھا، اور اسے 10 جنوری 1776 کو شائع کرا دیا۔ صرف 3 ماہ کے قلیل عرصے میں اس کے 120,000 نسخے فروخت ہو گئے، جس کے بعد خود برطانیہ سے وفاداری کے علمبردار جارج واشنگٹن اور ان کے ساتھی تھامس پین کے ہم نوا بن گئے۔ آخرکار 4 جولائی 1776 کو امریکہ کے اعلان آزادی پر دستخط ہوئے اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کا وجود عمل میں آ گیا۔ امریکہ کے قیام کے بعد تھامس پین کئی سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ 8 جون سن 1991 عیسوی کو ماسکو کے پہلے اسلامی و ثقافتی ادارے اور اسلامی مرکز کا اسلامی ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں افتتاح ہوا. اس اسلامی مرکز کے قیام کا مقصد سرد جنگ کے زمانے کے مشرقی بلاک بالخصوص ماسکو میں اسلام کے معنوی اور ثقافتی اقدار کا فروغ اور اس کی ترویج تھا. ماسکو کی مسجد کے امام راویل غنی الدین نے اس مرکز کی افتتاحی تقریب میں کہا تھا کہ ماسکو اور اس کے اطراف میں مقیم لاکھوں مسلمانوں کے درمیان اسلامی اقدار کی تبلیغ اور فروغ اس ثقافتی مرکز کے قیام کا بنیادی مقصد ہے. آٹھ جون سن 1992 عیسوی کو سیونی حکومت کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے پیرس میں پی ایل او کے ایک اہم عہدیدار آتف پیسیسو کو قتل کر دیا. اگرچہ یہ بات ہر ایک پر آیا تھی کہ آتف پیسیسو کا قتل سیونی حکومت نے ہی کرایا تھا، لیکن اس کے باوجود تل اویو نے رائے عامہ کے خوف سے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. 7 سال کے بعد مارچ 1999 عیسوی میں فرانس کی پولیس نے انکشاف کیا کہ شواہد اور دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ آتف پیسیسو کے قتل کا منصوبہ موساد نے تیار کیا تھا. خرداد 1274 ہجری شمسی کو معروف ایرانی ادیب استاد سعید نفیسی پیدا ہوئے. وہ مشہور دانشور فرہنگ نفیسی کے مؤلف ناظم الاطباء علی اکبر نفیسی کے بیٹے تھے. ابتدائی اور ثانوی تعلیم ایران میں مکمل کرنے کے بعد استاد سعید نفیسی فرانس گئے، جہاں قانون اور سیاسیات میں اپنی تعلیم مکمل کی. اسی کے ساتھ استاد سعید نفیسی نے تاریخ اور ادب میں بھی مہارت حاصل کی. تاریخ و ادب میں مہارت نے ہی انہیں عالمی شہرت کا مالک بنایا. فرانس سے ایران واپس آنے کے بعد سعید نفیسی نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی ان کی قلمی اور ادبی سرگرمیاں بھی جاری رہیں. وہ کئی یورپی اور ایشیائی ملکوں کی یونیورسٹیوں اور ادبی مراکز کے رکن بھی رہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے چھڑوکے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا واعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.